أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، ہماری آج کی منزل قدر طویل ہے. ہم انشاءاللہ آج سورہ توبہ کے جو 9 رکوع رہتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے، اور پھر پوری سورہ یونس انشاءاللہ العزیز. یہاں تک سورہ توبہ کے تمہیدی تعارف کا تعلق ہے وہ چونکہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، لہذا مجھے اس وقت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. چند باتیں البتہ ذہن میں تازہ کر لیں. یہ سورہ مبارکہ کے جو 16 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس میں ایک تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ اس کا دوسرا اور تیسرا رکوع یہ نزول کے اعتبار سے اس سورت کے بقیہ تمام حصوں کے مقابلے میں پہلے نازل ہوئے، یہ مقدم ہے. ان کا نزول ہوا ہے فتح مکہ سے قبل، صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے قبل. صلح حدیبیہ کے قریش کے ایک حلیف قبیلے کی طرف سے توڑے جانے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی کہ اب قریش چاہتے تھے تجدید صلح، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید کرنا اس صلح کی منظور نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے ایک فیصلہ کن اقدام کا جو ہے آپ نے گویا کہ ارادہ ظاہر فرمایا. اس پر جو چہمے گوئیاں ہوئی ہیں اس وقت لوگوں میں، وہ ہے تمام مضامین کے جو سورہ توبہ کے ان 2 رکوعوں میں آ رہے ہیں، دوسرا اور تیسرا رکوع. پھر یہ کہ پہلا، چوتھا اور پانچواں رکوع یہ نازل ہوئے ہیں سن 9 ہجری میں. ان میں سے پہلے رکوع میں تو اللہ تعالی نے جو مشرکین عرب ہیں ان کے بارے میں آخری فیصلہ صادر فرما دیا کہ اب ان پر اتمام حجت ہر اعتبار سے ہو چکا ہے، اور چونکہ حضور بھی خود انہی میں سے تھے، بعث فی الامیین رسولا منہم، بنی اسماعیل میں سے تھے، لہذا اب ان پر تو کسی اور درجے میں اتمام حجت کا معاملہ باقی نہیں رہا، ان پر اب کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے بارے میں آخری فیصلہ یہ ہے کہ 4 مہینے ہیں یہ اشہر حرم، بس ان کی مہلت ہے، جیسے ہی یہ ختم ہو اے مسلمانوں ان کا قتل عام شروع کر دو. یہ سخت ترین حکم ہے کہ جو ان کے بارے میں دے دیا گیا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ حکم صرف حضور کے زمانے کے مشرکین عرب کے بارے میں ہے. اس وقت بھی یہود اور نصارہ کے بارے میں یہ حکم نہیں تھا، اور آئندہ کسی قوم کے بارے میں یہ حکم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ سخت حکم صرف اسی قوم کے بارے میں ہو سکتا ہے جس پر رسول کے ذریعے سے اتمام حجت ہوئی، اور اب کیونکہ کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں، لہذا اب اس کے دوبارہ ریپیٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں. چوتھے اور پانچویں رکوع میں جو آخری بات ہو سکتی ہے یہود اور نصارہ کے بارے میں، وہ فرما دی گئی کہ ان سے بھی تم جنگ جاری رکھو، یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے اور چھوٹے ہو کر رہنے پر آمادہ ہو جائیں، یہ اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول کرے کہ نظام ملکی جو ہے وہ اللہ کے دین کے مطابق ہوگا، تو اس کے تحت یہ اپنے پرسنل لا اور اپنے مذہبی معاملات میں جو چاہیں یہ کریں، ان کو اجازت ہے، لیکن یہ کہ بہرحال انہیں چھوٹے ہو کر رہنا ہوگا اور ان کو ہاتھ سے جزیہ دینا ہوگا. یہ حکم ہے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کوئی قوم ہو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر اسلامی ریاست اللہ تعالی کو جب بھی منظور ہوا، قائم تو وہ ہونی ہے لیکن کب قائم ہوگی، اور وہ عالمی اسلامی ریاست ہوگی انشاءاللہ العزیز. بہرحال جب بھی کسی ملک میں اسلامی انقلاب آئے گا، صحیح اسلامی انقلاب، اور پھر جب اس کی توسیع ہوگی تو وہ یہی 3 آپشنز پیش کریں گے، جیسے کہ صحابہ کرام نے جب عرب سے وہ نکلے ہیں خلافت راشدہ کے دوران، تو ان کی طرف سے 3 ہی آپشنز ہوتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ تو ہمارے بھائی ہو برابر کا، ہمارا اور تمہارا معاملہ برابر کا ہے، اور تم اپنی ملکیت پر اور جو چیزیں تمہاری ہیں، تمہاری جانیں بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ. یہ نہیں کرتے تو چھوٹے ہو کر رہنا منظور کرو، جزیہ دو، اور اللہ کے دین کی بالادستی قبول کرو کہ نظام ملکی جو ہے وہ اللہ کے دین کے مطابق ہوگا، اور یہ بھی منظور نہیں ہے تو میدان میں آؤ، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. دیز آر دی اونلی 3 آلٹرنیٹیوز، اور یہی ریپیٹ ہوگی صورت اگر اللہ کو منظور ہوا، اور جب ہوا اگر اسی طریقے پر جیسے کہ حضور نے عرب میں انقلاب برپا کیا اور پھر وہاں سے توسیع ہوئی اس انقلاب کی، اب بھی شکل یہی ہوگی کہ کسی ایک ملک میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سعادت دینا چاہے اسلامی انقلاب برپا ہوگا اور پھر اسی نہج پر اس کی توسیع ہوگی، اور وہ توسیع عالمی سطح پر ہوگی، پورے پورے عرضی پر اللہ کا دین اسی طرح قائم ہو جائے گا. اب تیسرا طبقہ جو تھا وہ منافقین کا تھا، ان کے بارے میں جو سخت ترین بات ہے وہ اس حصے میں آ جائے گی جو اس سورہ مبارکہ کا تیسرا حصہ ہے. چھٹے رکوع سے لے کر سولہویں رکوع تک، یہ گیارہ رکوع ہیں. ان گیارہ رکوعوں میں اگرچہ تاریخی اعتبار سے تو حالات و واقعات وہ بیان ہو رہے ہیں کہ جو سفر تبوک کے دوران یا اس سے متصلاً قبل یا واپسی کے فوراً بعد پیش آئے، تاریخی اعتبار سے تو ان گیارہ رکوعوں کا معاملہ یہ ہے، لیکن اصل میں اس میں منافقین کے بارے میں آخری بات کہہ دی گئی. میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ سورہ بقرہ میں اس مرض کا تو ذکر ہے لیکن لفظ نفاق نہیں آیا، نہ نفاق نہ منافق. سورہ انفال میں ایک جگہ آیا، سورہ آل عمران میں ایک جگہ آیا، سورہ نساء میں بڑی مفصل بحثیں آ گئیں، لیکن سب سے زیادہ مفصل بحثیں ان گیارہ رکوعوں کے دوران ہوں. اور آخری بات بھی یہاں کہہ دی گئی ہے، وہ آیت آج ہم پڑھیں گے، سواء علیہم استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرۃ لن یغفر اللہ لہم. اے نبی، اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا. تو گویا تینوں گروہوں کے بارے میں آخری باتیں جو ہے سخت ترین وہ اس سورت میں آ گئی. یہی وجہ ہے کہ اس کا نام ہے سورت العذاب، اس کا نام ہے سورت الفاضحہ، مفضحہ، مخزیہ، کہ یہ رسوا کرنے والی سورت ہے، یہ فضیحت کرنے والی جو ہے دشمنان اسلام کی وہ سورت ہے، اور یہ اعلان برات کرنے والی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ عذاب لے کر آئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سورت سے پہلے، یہ واحد سورت ہے پورے قرآن مجید میں 114 سورتوں میں سے کہ جس کے آغاز میں آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، جس کی توجیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمائی ہے کہ آیت بسم اللہ میں تو اللہ کے دو نام آتے ہیں، الرحمن الرحیم، وہ تو رحمت کا مظہر ہے. یہ سورت چونکہ سورت العذاب ہے لہذا اس سے پہلے اس مضمون کی عدم مناسبت کی وجہ سے وہ آیت درج نہیں ہوتی. واللہ عالم، اصل بات تو یہ کہ حضور نے نہیں درج کرائی، اصل دلیل تو یہ ہے، جو حضور کا عمل ہے وہ ہے حجت. اب یہ توجیہیں جو ہے یہ اپنی اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن بہرحال حضرت علی کا مقام اور مرتبہ ہے تو ان کی یہ رائے جو ہے وہ بہت قوی ہے اور بہت وزنی معلوم ہوتی. آج تھوڑا سا میں یہ اور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ حصہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ تو ہم نے کل پڑھا ہے، چھٹا اور ساتواں دو رکوع تو ہم نے پڑھ لیے اس حصے کے، اور بقیہ نو رکوع ہم نے آج پڑھنے. اس حصے کو پڑھتے ہوئے اگر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ صرف ان منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے جو حضور کے زمانے میں تھے، تو پھر اس سورت سے ہم نے فائدہ نہ اٹھایا اور اس سے ہم نے کوئی سبق حاصل نہ کیا. تاریخی اعتبار سے تو یہ واقعات اسی وقت کے ہیں، لیکن جہاں تک اس روگ اور مرض کا تعلق ہے وہ تو ہمیشہ موجود رہا ہے، اور ہم اپنے اندر جھانکیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کوئی ویرینگ ڈگریز تو ہیں، مختلف درجات تو ہیں، لیکن وہ کیفیات، وہ صورتحال ہمارے اندر موجود ہے. تو ہمیں اپنے باطن میں جھانکتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا چاہیے، اور ہر وقت اپنے آپ کو تولتے رہنا چاہیے، جیسے کہ حضور کی احادیث ہے کہ چار صفات ایسی ہیں کہ وہ اگر کسی میں چاروں ہیں تو پھر تو وہ کٹر منافق ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے تو اسی اعتبار سے اس کے اندر 25% یا 50% یا 75% نفاق موجود ہے. وہ چار خصلتیں کیا ہیں؟ جب بات کرے وہ جھوٹ بولے، جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے اس کا خلاف ورزی کرے، اور چوتھا یہ ہے کہ اگر کہیں جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، گالم گلوچ پر اتر آئے. چار چیزیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر کسی میں ہے تو کٹر منافق. تو اسی حدیث کے مطابق ہمیں ان آیات کو جو ہے، میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ نفاق کی دو بڑی قسمیں ذہن میں رکھیے، ایک شعوری نفاق، ایک غیر شعوری نفاق، یا یوں کہیے ایک ارادی نفاق اور غیر ارادی نفاق. شعوری یا ارادی نفاق کیا ہے؟ کہ ایک شخص دھوکہ دینے ہی کے لیے کلمہ اسلام جو ہے وہ پڑھتا ہے، اس کی کبھی بھی نیت اسلام قبول کرنے کی تھی نہیں. جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم نے یہود کی سازش کا ذکر پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ صبح کے وقت ایمان لاؤ، شام کو مرتد ہو جاؤ، تاکہ یہ مسلمانوں کی جو ہوا بندی ہوئی ہے یہ اکھڑ جائے. تو ظاہر ہے کہ وہ جب اسلام میں آئے تو بھی دھوکے کے لیے آئے، انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم اسلام میں نہیں جا رہے، ہم صرف دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ گویا کہ ارادی نفاق ہے. صبح سے شام تک چند گھنٹے جو وہ اسلام میں رہے تو منافق رہے، لیکن یہ نفاق جو ہے یہ ان کے ارادے کے ساتھ تھا اور شعور کے ساتھ تھا. ایک غیر شعوری نفاق یا غیر ارادی نفاق یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ویسے تو اسلام قبول کرتا ہے اسے حق سمجھ کر، اس کا دل کھنچتا ہے اسلام کی طرف، وہ قبول کر لیتا ہے، لیکن جب وہ اسلام میں آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہاں تو قدم قدم پر مطالبے ہیں، تقاضے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، مال لاؤ، جان لے کر حاضر ہو جاؤ. تو جو کمزور طبائیں ہیں، جو لوگ تو ہیں کہ یکسو ہو کر آ گئے، وہ تو ٹھیک ہے، خرچے باد آباد، ماں کشتی دراب انداختے، جان جائے مال جائے، وہ تو ٹوٹلی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اسلام کے ساتھ. لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کمزور طبع، اب وہ چل نہیں پا رہے، جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں گاڑی ناکنگ کر رہی ہے، آگے بڑھنے کا مطالبہ ہو رہا ہے لیکن ان کی ہمت نہیں ہو رہی، وہ پیچھے رہتے ہیں. یہاں سے گویا کہ ایک مرض کا آغاز ہو گیا، یہ روگ ہے، یہ بیماری ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ ایک مریض ذہنیت ہے، مریض شخصیت ہے. صحت مند انسان تو وہی ہوگا کہ جو چیز اس نے قبول کی ہے اب اس کے لیے تن من دھن جو بھی دینا پڑے دے. صاحب کردار انسان کا طرز عمل تو یہی ہوگا. لیکن یہ جو کمزور یا روگی لوگ ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک مرض. اس مرض کی پہلی منزل تو یہ ہے جسے ہم ضعف ایمان کہیں گے، کہ وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے رہتے ہیں اور وہ معافی بھی مانگتے ہیں، معذرتیں بھی کرتے ہیں. سابقہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ان کی عزت نفس جو ہے وہ بغاوت کرتی ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو کیوں اس طرح ذلیل کرا لیتے ہو لوگوں کے سامنے، تو جھوٹے بہانے بنا کر کیوں نہ اپنے آپ کو بچا لیا جائے. تو وہ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں، جھوٹی معذرتیں، جھوٹے بہانے. یہاں سے گویا کہ اب وہ ضعف ایمان نہیں رہا بلکہ اب وہ نفاق شروع ہو گیا. اس سے بھی آگے چل کر وہ محسوس کرتے ہیں کہ جھوٹ بولتے بولتے ہمارا اعتبار ہی ختم ہو گیا، تو پھر وہ جھوٹی قسمیں کھانی شروع کرتے ہیں. یحلفون باللہ، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا، یحلفون باللہ انہم لمنکم، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم آپ ہی لوگوں میں سے، کیوں آپ ہم پر شک کرتے ہیں. یہ نفاق کی دوسری منزل ہے، یہ ٹی بی کی سیکنڈ سٹیج ہے. اور تیسری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر انہیں غصہ آنے لگتا ہے مومنین صادقین پر کہ یہ کیوں ہر معاملے میں پیش قدمی کر جاتے ہیں، ادھر بگل بجا اور ادھر یہ حاضر، ادھر پکارا گیا اور یہ موجود اپنی جانے اور مال لے کر. تو جب ان کے اندر یہ رد عمل کے طور پر ان سے دشمنی پیدا ہو جاتی کہ یہ بھی اگر نہ بڑھتے تو پردہ ہمارا بھی رہ جاتا نا، سبھی برابر ہوتے، اب یہ چونکہ سبقت کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں لہذا ہماری جو کمزوری ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے. تو جب یہ عداوت اور دشمنی کے درجے میں بات آ جاتی ہے، وہ نبی سے بھی تھی اور اہل ایمان سے بھی تھی، اب یہ تھرڈ سٹیج ہے ٹی بی کی، اس مرض نفاق کی. یہ یوں سمجھیے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، یہاں سے واپس آنے کا کوئی سوال نہیں. تو یہ مختلف مراحل ہیں اور ان مراحل کے اندر مختلف کیفیات ہوں گی. تو ان کو مراحل کو اس دور میں بھی اگر کوئی دین کے لیے اٹھتا ہے اور کوئی ایک دعوت سامنے آتی ہے، کچھ لوگ لبیک کہتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے اسی طرح کے لوگ اب بھی ہوں، کچھ لوگ یکسو ہو کر آئیں گے، ہرچے باد آباد، اب جو ہو سو ہو، ہم تو حاضر ہو گئے، تن من دھن سب حاضر ہے. کچھ لوگ ہوں گے چاہیں گے چلنا لیکن وہ یہ کہ ہمت جواب دے رہی ہے. تو ان میں پھر یہ ساری جو ہے مختلف کیفیات جو تھی وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر پیدا ہو جائیں گے. تو اس حصے کو خاص طور پر اس طریقے سے پڑھیے کہ یہ ہمارے لیے سبق آموز بنے اور ہمارے لیے بالفعل اس کے اندر ایک رہنمائی ہو، ورنہ تو پھر یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم چاہے زبان سے نہ کہیں لیکن ہمارا اس طرح کا پڑھنا تو گویا کہ اس طرح کی بات ہو جائے گی جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ اساطیر الاولین، یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، قصے. تو اگلوں کی کہانیاں اور قصے تو اس میں بھی ہیں، یقیناً منافقین کا ذکر ہے، مسجد زرار کا ذکر آ رہا ہے جو ان کا طرز عمل تھا. لیکن یہ کہ اس کو صرف ایک داستان پارینہ سمجھ کر نہ پڑھیے بلکہ یہ کہ اللہ تعالی ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے جس میں ہم اپنی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اسلام اور ایمان کا معاملہ کیا ہے، ہم کتنے پانی میں. پچھلے رکوع میں چونکہ صدقات کے سلسلے میں ذکر آیا تھا کہ یہ منافقین جو ہیں یہ حضور پر الزام لگاتے ہیں، عیب چینی کرتے ہیں کہ آپ صدقات کا تقسیم جب حضور فرماتے تھے کہ آپ جو ہے عدل سے کام لیجئے، آپ جانبداری کرتے ہیں، کچھ آپ کے لاڈلے ہیں، منہ چڑھے ہیں، ان کو آپ زیادہ دیتے ہیں اور ہمیں آپ محروم رکھتے ہیں، تو چونکہ ان کا یہ قول نقل ہوا تھا، اب فرمایا یہ آیت بہت اہم ہے اس لیے کہ صدقات اور زکات کے مصرف پر یہی آیت ہے قرآن مجید میں نص قطعی کہ زکات کا مصرف اصل کیا ہے. انما الصدقات للفقراء، جان لو کہ صدقات، اور صدقات سے مراد یہاں پر ہے صدقات واجبہ، ایک صدقات نافلہ ہوتے ہیں جیسے آپ خیرات کر دیں آپ، ایک صدقات واجبہ ہے. صدقات واجبہ کیا ہے؟ زکات اور عشر، یہ صدقات واجبہ. زمین کی پیداوار سے عشر یا نصف عشر، اگر زمین بارانی ہے تو عشر ہوگا، نہری ہے تو نصف عشر ہوگا، اور مال جو ہے اس میں سے زکات، یہ صدقات واجبہ. تو انما صدقات، صدقات واجبہ کو ہے کن کے لیے؟ للفقرائے، مفلسوں کے لیے، والمساکین، محتاجوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو بھی اس کا نظام بنے گا تو اہلکار بھی تو ہوں گے، کچھ لوگ معمور ہوں گے زکات جمع کرنے پر، کچھ لوگ جو ہے ان کو امپلائے کرنا پڑے گا زکات کی تقسیم پر، وہ ہوں گے عاملین علیہا، یہ تیسری مد ہو گئی، یہ اہلکار ہو گئے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اسلامی ریاست میں کہ جن کو کچھ دینا دلانا ہوتا ہے ان کے شر کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے. ہمیشہ ہر حکومت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کے فنڈز رکھے جاتے ہیں. اسلامی ریاست میں یہ مؤلفۃ القلوب کی ہے، چوتھی مد ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے کچھ اس میں سے دیا جا سکتا ہے. وفر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی غلاموں کے آزاد کرنے میں. ولغار مینا، اور جن پر کسی وجہ سے کوئی تاوان آ گیا ہو اور وہ ادا نہ کر پا رہے ہوں، تو یہ ہے کہ زکات کی مد سے ان کے تاوان کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، یعنی یہ کہ اللہ کے دین کی دعوت ہے، نشر و اشاعت ہے، اللہ کے دین کی خدمت کے جو مختلف کام ہیں، اسی میں ہمارے جو ہے علماء، وہ جو طالب علم ہیں دینی مدارس کے، ان کو شامل کرتے ہیں کہ وہ لوگ فی سبیل اللہ ہیں، دین کے علم سیکھ رہے ہیں دین، تاکہ اس کو لوگوں تک پہنچائیں، تعلیم و تعلم قرآن، تو وہ ہے فی سبیل اللہ. وابن السبیل، اور مسافر، فریضتا من اللہ، یہ معین کی ہوئی بات ہے تمہارے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے. ومنہم الذین یؤذون النبی، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں جان بوجھ کر. دیکھیں یہ وہ ہے جو تھرڈ سٹیج تک پہنچے ہوئے ہیں، جن میں وہ عداوت اور دشمنی پیدا ہو چکی ہے، وہ طرح طرح سے ایسے طریقے استعمال کرتے تھے کہ حضور کو خوف ہو اور اذیت پہنچے. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نرے کان ہی کان ہے. یہ اصل میں وہ کہا کرتے تھے، کیونکہ کمال شرافت و مروت کی وجہ سے حضور کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آ کر جھوٹ بولتے تھے، حضور ان کی نفی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے بھائی، وہ آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، حضور کہتے تھے ٹھیک ہے، تسلیم کر لیتے تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ بجائے انہیں شرم آئے اپنے اوپر، وہ الٹا یہ کہتے لو جی انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے جھوٹ بولا، ان کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، انہیں انسان کی پہچان ہی کوئی نہیں، یہ تو کان ہی کان ہے، میرے دماغ کے اندر بھیجا نہیں ان کے، سمجھتے نہیں، بات صرف سن لیتے، جو سنا دو وہ مان لیتے. یہ گویا کہ الٹا ان کا طرز عمل تھا کہ فکرہ چست کر رہے ہیں حضور پر، ہوگا اذن تو میرے کان ہے. قل اذن خیر لکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ کان ہے تمہاری بھلائی کے لیے، اس لیے کہ اسی میں تمہاری خیریت ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں اور پہچانتے نہیں. ظاہر بات ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو ایک عام مومن کا یہ معاملہ ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ان سے دھوکہ کھانے والے تھے، یہ تو اصل میں ان کی کمال شرافت و مروت کا معاملہ ہے. یومن باللہ ویومن للمومنین، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پختہ اور اہل ایمان کی بات مان لیتے ہیں. یہ ایمان کے ساتھ دو حروف، جن لوگوں کو دلچسپی ہے وہ نوٹ کریں، با کا حرف آتا ہے پورے یقین کے ساتھ کسی کی تصدیق کرنا، یومن باللہ، اللہ پر وہ ایمان رکھتے ہیں پختہ. ویومن للمومنین، اور اہل ایمان آ کر جو کچھ ان سے کہتے ہیں وہ بھی مان لیتے ہیں، ان کو جھٹلاتے نہیں. ورحمت للذین آمنوا منکم، اور واقعتاً وہ رحمت ہے ان کے حق میں جو تم میں سے حقیقتاً مومن ہیں. یعنی یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ میں نے کہا تھا، وہ تو عام ہے، اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں اور مومن صادق بھی آ جاتے ہیں. تم مان تو وہ سب کی بات لیتے ہیں، جو بھی مسلمان آیا تو اکرام مسلم سمجھ لیجئے، اسلام کی ایک عزت ہے اس میں کہ حضور ان کی بات جھٹلاتے نہیں تھے، لیکن یہ کہ وہ رحمت ہے ان کے حق میں جو تم میں سے واقعتاً ایمان لائے ہیں. والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب الیم، اور جان لو کہ جو اللہ کے رسول کو عذاب پہنچائیں گے تو ان کے لیے تو پھر دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اب یہاں خطاب مسلمانوں سے، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے ہے مسلمانوں تاکہ تمہیں راضی کر لیں. اب اس کے بھی پس منظر کو نہیں سمجھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھیے ایک جماعت تھی جس کے کہ لیڈر کہہ لیں، امیر کہہ لیں، وہ حضور ہیں اور مومنین صادقین اس جماعت کے ارکان تھے. اب جب ان منافقین کا معاملہ ہوتا تھا،
ان کی جب رسوائی ہوتی تھی تو یہ مسلمانوں کے پاس جا جا کر قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا یقین دلاتے تھے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضور کے پاس جائیں، وہاں جا کر اپنا قصور مان لیں، استغفار کریں، خود بھی اور رسول سے بھی کہیں کہ آپ ہمارے حق میں مغفرت کی دعا کیجئے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے امیر یا اپنے لیڈر کے پاس جائیں، وہ لوگوں کے اندر جا کر یہ اور نشہ دوانی پھیلانے کے لیے، اپنے ہمدرد بنانے کے لیے اور اپنے ہم خیال اور سپورٹرز بنانے کے لیے ان کے سامنے جا جا کر قسمیں کھاتے تھے، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین، اور اگر یہ مومن ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کریں جا کر، تو اللہ کے رسول کے پاس تو جاتے نہیں انہیں راضی کرنے کی پرواہ نہیں، بلکہ یہ کہ اہل ایمان میں چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمارا جو ہے وہ بھرم رہے اور کچھ نہ کچھ ہمارے لوگ ہم خیال رہے اور ہمارے سپورٹرز رہے، الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرے گا، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ذلک الخزی العظیم، اور یہ بہت ہی بڑی رسوائی ہے، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں اس سے کہ کہیں ایسی صورت کوئی نازل نہ کر دی جائے کہ جس سے ہمارا بھانڈا پھوڑ دیا جائے اور ہماری ساری حقیقت جو ہے وہ مسلمانوں پر بالکل مبرہن اور علم نشرہ کر دی جائے، قل استہزئوا، اے نبی ان سے کہیے کرتے رہو مذاق اور ٹھٹھا اور استہزاء جو تم کر رہے ہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ ایک دن اس کو نکال کر سامنے لے آئے گا، تمہاری دل کی خباثت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پوری طرح منکشف ہو جائے گی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ ان سے باز پرس کریں گے، سَأَلْتَهُمْ کا ترجمہ یہاں کیا ہوگا، پوچھیں گے نہیں، باز پرس کریں گے، ایک امیر کی حیثیت سے حضور بہرحال باز پرس بھی فرماتے تھے، ہم نے سنا ہے کہ تم نے یہ بات کہی، اب وہ جو ہے اس کے بعد کہتے تھے کبھی تو جھوٹ بول جاتے ہیں صاحب حضور ہم نے بالکل نہیں کہی، آپ کو جس نے اطلاع پہنچائی ہے وہ کوئی بہت ہی فتنہ پرور انسان ہے جس نے یہ بات پہنچائی ہے، کبھی وہ کہتے تھے کہ حضور ہم ایسے ہی ذرا دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، کوئی سنجیدہ بات تو نہیں تھی، انا کنا نخوض ونلعب، ہم تو ایسے ہی ذرا باتوں میں لگے ہوئے تھے اور کھیل کود کی بات تھی، یہ دل لگی کی ہنسی کی مذاق کی بات تھی، خامخواہ ان لوگوں نے اس کو سیریسلی لے لیا، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے کھیل رہے تھے، کیا ان کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ جو تم نے جو اپنی معذرت پیش کی ہے تو یوں سمجھیے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہوئی، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے مت بناؤ، معذرتیں نہ تراشو، حقیقت یہ کہ تم کفر کر چکے ہو ایمان کے بعد، ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے کسی گروہ کو معاف فرما دیں گے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ہم کسی نہ کسی جماعت کو تم میں سے سزا بھی دیں گے، اس لیے کہ یقیناً وہ مجرموں سے ہیں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے ہی سے ہیں، یہاں تقابل کریں جو ذرا دلچسپی رکھ رہے ہیں کہ آگے چل کر آئے گا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ساتھی ہیں، ہمدرد ہیں، لیکن یہاں لفظ اولیاء نہیں لائے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ بالکل ایسا انداز جیسے ہم کہتے ہیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بچے ہیں، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے حصے ہیں، یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بچے ہیں، یامرون بالمنکر، بجائے اس کے کہ نیکی کا حکم دیں یہ بدی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور بجائے اس کے کہ بدی سے روکیں یہ الٹے نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھتے ہیں، روکا رکھتے ہیں، اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے، اور یہ کہ وہ ہاتھ بندے ہوئے ہونا کہ اللہ کی راہ میں نکلے تلواریں لے کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے لیے بھی تیار نہیں، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے ان کو نظر انداز کر دیا، نسی نسیان کے معنی بھلانے کے بھی ہے اور نظر انداز کرنے کے لیے، ان المنافقین هم الفاسقون، اس میں کوئی شک نہیں کہ منافق ہی نافرمان ہے، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے منافق مردوں اور عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، وہی ان کے لیے کافی ہوگی، ولعنہم اللہ، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہنے والا ہوگا، قائم و دائم رہنے والا، کاللذین من قبلکم، ان لوگوں کے مانند کے جو تم سے پہلے تھے. اب یہ ایک ہی آیت میں تفسرہ ہو رہا ہے قوم سمود اور عاد اور قوم نو پر. کانو اشد منکم قوتا، جان لو وہ تم سے طاقت میں کہیں زیادہ تھے. قوم عاد کی تہذیب اور تمدن کا ذکر، اور قوم سمود اور اس کے وہ جو محل وہ بناتے تھے. وہ اکثر اموالا و اولادا، تم سے کہیں زیادہ وہ مالدار بھی تھے اور صاحب اولاد بھی تھے. فاستمتعوا بخلاقهم، تو انہوں نے اپنا حصہ جو اس دنیا کا تھا وہ پا لیا. فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم نے بھی اس دنیا میں سے جو حصہ لینا تھا وہ لے لیا ہے. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم، جیسے کہ تم سے پہلوں نے اپنا حصہ جو ہے وصول کر لیا تھا. وخذتم کالذی خاضوا، اور جس طریقے سے کہ وہ باتوں میں مگن رہے اور کھیل ہی سمجھتے رہے، اسی طرح تم نے بھی روش اختیار کی ہے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں حبط ہو گئے، بیکار ہو گئے. اولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں رہنے والے ہیں. الم یاتهم نبؤ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس آ نہیں گئی ہے خبریں ان قوموں کی جو ان سے پہلے تھی؟ قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمتفقات، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود اور قوم ابراہیم اور مدین کے لوگ اور متفقات، ان بستیوں کے رہنے والے جو الٹ دی گئی تھی، یہ وہ بستیاں ہیں کہ جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے. اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے صاف صاف احکامات اور فرامین لے کر اور نشانیاں لے کر. فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تو ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ستم کھایا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہاں لفظ آیا ولی کا. اور مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، حمایتی ہیں، مددگار ہیں. یامرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور وہ منکر سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت کا سایہ کرے گا. ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے حکمت والا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے ان اہل ایمان مردوں اور عورتوں سے وعدہ فرمایا ہے. جنات تجری من تحت الانہار، ان باغات کا کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ مساکن طیبتن فی جنات عدن، اور ہمیشہ رہنے والے باغات میں انہیں نہایت پاکیزہ گھرانے گھر اور ان کو رہنے کی جگہ ملیں گی، مکان ملیں گے. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا وہ سب سے بڑی بات ہے جو انہیں ملے گی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے، کشمکش کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی. واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، اس لیے کہ یہ آپ کی جو شرافت نفس ہے اور آپ کی مروت ہے اور آپ کی نرمی جو ہے، اس سے یہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ان کے لیے ڈھال بن گئی ہے. آپ کی نرمی اور آپ کی شفقت کے حقدار تو اہل ایمان ہے، نہ یہ کہ ان منافقین کے حق میں بھی آپ اسی نرمی اور شفقت کا معاملہ کریں. یہ آیت قرآن مجید میں دو جگہ آئی ہے، سورہ تحریم میں بھی ایک شوشے کا فرق نہیں ہے، یہی آیت آئی ہے. جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وماواہم جہنم وبئس المصیر، آپ ان پر سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ جہاد سے یہاں مراد قتال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ منافقین کے خلاف حضور نے کبھی قتال نہیں کیا، بلکہ جہاد کے معنی کشمکش. جو اور تدبیریں ہیں شارٹ آف وار، تلوار سے کم تر جو معاملہ ہے، وہ ساری تدابیر جو ہے ان کے خلاف کی جائیں اور سختی کی جائے، سزائیں دی جائیں. لیکن یہ ہے کہ قتال جو ہے وہ منافقین کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لیگلی تو مسلم ہے، قانونی اعتبار سے مسلمان ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، اب وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں، حضور کے اوپر بھی فتنہ کس کر دیا ہے، کچھ اور ایسی ہی بات کہہ دی ہے. جب حضور کے پاس خبر پہنچتی تھی اور وہ آپ جواب طلبی فرماتے تھے، باس پرس فرماتے تھے، صاف جھوٹ قسم کھا جاتے تھے، ہم نے کہا ہی نہیں. یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی. ولقد قالوا كلمة الكفر، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کلمہ کفر، وہ ان کی زبان سے نکلا ہے. وکفروا بعد اسلامہم،
اور حقیقت کے اعتبار سے وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو چکے ہیں، لیکن یہ حقیقت کا کفر ہے، قانون کا کفر نہیں ہے، اس لیے کہ مرتدین تو ان کو شمار نہیں کیا گیا، نہ انہیں قتل کیا گیا. وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس چیز کا کہ جس کو وہ حاصل نہیں کر پائے. یہ ایک واقعہ ہے اصل میں کہ حضور جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک تنگ سی گھاٹی میں سے قافلے کو گزرنا تھا، تو حضور اسرائیل بات ہے کہ لشکر ہے بہت بڑا 30,000، تو وہ ایک دم تو نہیں گزر رہے، ٹکڑیوں میں سے گزر رہے تھے. وہاں 12 منافق چھپے ہوئے تھے اور انہوں نے سازش کی ہوئی تھی کہ حضور پر یک بار بھی حملہ کر کے اور آپ کو شہید کر دیں گے اور وہاں سے نیچے گرا دیں گے. اس وقت حضور کے ساتھ صرف دو ساتھی تھے، حضرت عمار ابن یاسر تھے اور حضرت حذیفہ تھے رضی اللہ تعالی عنہما. تو جب انہوں نے حملہ کیا ہے تو حضرت عمار کو تو انہوں نے کچھ گھیر بھی لیا تھا بلکہ قابو کر لیا تھا، لیکن حضرت حذیفہ نے بڑی بہادری اس وقت کی اور ان سب کے منہ پھیر دیے مار مار کر، تو وہ لوگ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے. انہوں نے منہ پر ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، یہ دونوں تو نہیں پہچان سکے، لیکن پھر حضور نے ان کو نام بتا دیے کہ یہ 12 اشخاص یہ تھے. تو ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے سے بھی علم ہوتا تھا، تو اس آپ نے نام بتا دیے تھے اور یہی وہ راز ہے، ساتھ ہی کہہ دیا تھا کسی کو بتانا نہیں ہے. حضرت حذیفہ کو ان 12 اشخاص کے نام بتائے تھے اور یہ تاکید کر دی تھی کہ یہ کسی کو بتانے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ منافقین کا ہے، جو کافر نہیں ہے وہ ہے تو مسلمان، لہذا اس کو پھر حضرت حذیفہ کا نام ہی پڑ گیا تھا صاحب و سر النبی، کہ یہ حضور کے ایک راز کے حامل ہیں، ان کے پاس ایک راز ہے حضور کی طرف سے. وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ارادہ کیا تھا اس چیز کا جسے وہ حاصل نہیں کر سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، اور یہ سب انتقام لے رہے ہیں کس بات کا کہ اللہ نے انہیں غنی کر دیا ہے، اس لیے کہ 9 تک تو اتنی فتوحات ہو چکی تھی، خیبر فتح ہو چکا، بڑی بڑی جو بستیاں ہیں فتح ہو چکی اور وہاں صدقات اور مال زکات جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ تقسیم ہوتا تھا یہاں، تو معلوم ہوا کہ اللہ نے جو ان کو غنی کر دیا ہے، اب ان کے پیٹ بھر گئے ہیں، تو اب ان کو یہ سازشیں سوج رہی ہیں. وَرَسُولُهُ، ہوں اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے دے دے کر، من فضلہ، اللہ کے فضل سے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اب بھی اگر وہ توبہ کر لیں تو اس میں ان کی خیریت ہے، یہی ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر یہ روگردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، عذاب بھی نہایت دردناک، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور انہیں اپنی پوری زمین میں کوئی اپنا نہ حمایتی ملے گا نہ مددگار ملے گا. ومنہم من آہد اللہ، یہ ذرا بہت توجہ سے پڑھیے یہ آیت، یہ حقیقت نفاق اور کیسے وہ شروع ہوتا ہے اس پر بڑی عمدہ روشنی ڈال رہی ہے. ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا. عہد کیا تھا؟ لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مال دے گا، لنصدقن، تو ہم خوب صدقہ دیں گے، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. ولنکونن من الصالحین، اور ہم بہت ہی نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. ولما آتاہم من فضلہ، اور جب اللہ تعالی نے انہیں بہت کچھ دے دیا، نواز دیا اپنے فضل سے، بخلوا بہ، تو اب اس کے ساتھ بخل کر رہے ہیں، اب وہ ہاتھ سے دیتے ہوئے مال جو ہے، دل جو ہے وہ ڈوبتا ہے. وتولوا، اور انہوں نے روگردانی کی. وہم معرضون، اور اعراض کر رہے ہیں. اب یہ جو انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا اور اس کی خلاف ورزی کی، فرمایا فآقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو اللہ نے اس کی پاداش میں ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی جائے تو اس کی تو ایک سزا تو آخرت میں ملے گی، نقد سزا جو دنیا میں ملتی ہے وہ یہ کہ دل میں نفاق ڈال دیا جاتا ہے. میں آج جب یہ پڑھ رہا تھا تو ایک دفعہ لرزہ مجھ پر طاری ہوا، یہ سوچ کر اگر ہم غور کریں یہ پوری پاکستانی قوم اسی آیت کی زد میں ہے کہ جس نے کتنے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ اللہ تو ہمیں آزادی دے گا اور علیحدہ ملک دے دے گا، تیرے دین کو قائم کریں گے، تیرے دین کی شریعت، تیرے نبی کی شریعت، اور پوری دنیا کے اندر روشنی کا ایک مینار بنا دیں گے، ایک مثالی اسلامی معاشرہ اور مثالی اسلامی ریاست قائم کر دیں گے. تو اجتماعی سطح پر جتنا بڑا نقض عہد ہم نے کیا ہے شاید تاریخ میں اس کی مثال نہ ملے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح موجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، بالکل موجزانہ طور پر، وہ در حقیقت اسی ہمارے عہد کی وجہ سے. لیکن یہ کہ آج یہ 37واں برس جو ہے اب ختم ہونے کو آ رہا ہے، جو کچھ ہم نے کیا اس عہد کے ساتھ، یہی وجہ ہے کہ ہم پوری قوم کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے اوصاف موجود ہیں جو منافقین کے اوصاف ہیں، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. لما تقولون ما لا تفعلون، وعدہ کرتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دے کر، لیکن یہ کہ اس کے اوپر پابندی نہیں کر سکتے. ایسے بڑے بڑے عہد
لیکن یہ کہ ذرا ایک دن کا بھی اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایفائے عہد ایک دن کے لیے بھی نہیں کر پا رہے. یہ اس قوم کا جو منافقانہ کردار بن چکا ہے سزا یہی ہے در حقیقت. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, تو اللہ نے ان کی عقوبت کے طور پر, ان کی سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, اب یہ نفاق رہے گا ان کے دلوں میں جس دن کے یہ اللہ سے ملاقات کریں گے اس دن تک. بِمَا أَخْلَفُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ, اور یہ سب ہوا اس پاداش میں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور اس جھوٹ کی پاداش میں کہ جو وہ بولتے رہے. میں نے عرض کیا تھا اسی لیے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے حالات کا انفرادی بھی اجتماعی بھی ذرا جائزہ لینا چاہیے. الم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم, کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھلے کو بھی جانتا ہے, ان کے بھیدوں سے واقف ہے. اور یہ جو نجوا کرتے ہیں کونوں قدروں میں علیحدہ علیحدہ کانا پھوسیاں کرتے ہیں, اور یہ جو علیحدہ ہو کر سازشیں کرتے ہیں, وان اللہ علام الغیوب, اور اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. الذین یلمزون المتطوعین, اور وہ لوگ کہ جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں پر. متطوعین طوع سے بنا ہے, جو دلی آمادگی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. من المومنین فی الصدقات, خیرات کے معاملے میں, صدقات کے معاملے میں. والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہ, اور وہ لوگ اہل ایمان میں سے جنہیں اور کوئی چیز نہیں ملتی سوائے اپنی محنت اور مشقت کا جو حاصل ہے وہ لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں, تو ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. اب یہ دیکھیں دو طرفہ طرز عمل, کہ جب حضور نے چندے کا اعلان کیا کہ اب بہت بڑی سلطنت سے ٹکراؤ کا معاملہ آ گیا ہے, مسلمانوں لاؤ اللہ کے راہ میں خرچ کرو, اس لیے کہ مہم تیار کرنی ہے, ساز و سامان ہے, راستے کے لیے رصد کا انتظام ہے, اسلحہ ہے. اسی موقع پر وہ ہوا, حضرت ابوبکر نے اپنے پورے گھر کا ساسا لا کر رکھ لیا. اس میں واقعہ ایک یہ ہوا کہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف آئے, انہوں نے 4000 دینار حضور کے جھولی میں ڈال دیے. اب یہ منافقین جو محفل میں موجود تھے انہوں نے کانا پھوسی کرنی شروع کی, کھسر پھسر ہوئی, ہاں جی دکھانے کے لیے ہے, آخر دکھانا ہے نا کہ دولت ہے ہمارے پاس. تھوڑی دیر میں ایک صحابی آ گئے, حضرت ابو عقیل انصاری, ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انہوں نے جب حضور کی طرف سے یہ مطالبہ سنا تو اس خیال سے کہ میں بالکل محروم نہ رہ جاؤں, ساری رات ایک یہودی کے باغ میں جو ہے وہ کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر اس کے باغ کو سیراب کیا. صبح اسے کچھ کھجوریں ملی ان صحابی کو رضی اللہ تعالی عنہ, کہ وہ یہ ہے تمہاری رات بھر کی محنت کا ثمرہ. اس میں سے آدھا جا کر انہوں نے اپنے گھر والوں کو دے دیا اور آدھا لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اب اس پر فکر ہے تو اس کے, ارے ان کی ان کھجوروں کے بغیر تو جنگ لڑی نہیں جا سکتی, یہ کیا لے کر آئے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہے بس, ان کی کھجوریں جو ہے اسی سے ساری یہ مہم سر ہو جائے گی. یہ دو طرفہ ان کا طرز عمل تھا. الذین یلمزون المتطوعین, اور میں یہ چیزیں آپ کو اس انداز میں بتا رہا ہوں کہ یہی کچھ ہوتا ہے, اور اسی انداز میں بتا رہا ہوں جس انداز میں کہ یہ باتیں ہوتی ہیں, جس طریقے سے فکرے کچھ کیے جاتے ہیں. وہ لوگ کے جو تان کرتے ہیں ان پر اہل ایمان میں سے, جو صدقات لا رہے ہیں فراخ دلی کے ساتھ, کھلی آمادگی کے ساتھ, ان پر بھی فکرے چست کر رہے ہیں. اور دو دھاری تلوار ان کی ایسی ہے کہ جو بےچارے اپنی والذین لا یجدون الا جہدہم, جو اپنی محنت کے سوا اور کچھ نہیں پاتے, انہوں نے رات بھر محنت کی تھی, اس کا جو مزدوری ملی اس میں سے کچھ لا کر رکھ دیا. فیسخرون منہم, تو ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم, اللہ ان کا چھٹا اڑائے گا یا اڑا رہا ہے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم, اے نبی آپ ان کے حق میں استغفار کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرتبہ فلن یغفر اللہ, اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, یہ اس لیے کہ یہ لوگ کفر کر چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا, اگرچہ وہ کفر ہے قانون کی حد کے اندر اندر ہے, قانون سے تجاوز بھی کیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ, بڑے خوش ہیں پیچھے رہ جانے والے رسول کے پیچھے رہ جانے سے, رسول سے پیچھے رہ جانے سے. جب حضور لشکر کو لے کر چلے گئے تو اب یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم تو بچ گئے, دیکھو میں نے کیسا بہانہ بنایا تھا, بالکل سمجھ ہی نہیں سکے یہ اور مجھے اجازت دے دی. دوسرا کہے گا دیکھیے میں نے کیسا دھوکہ دیا, کیسی چال چلی, اب یہ خوشیاں منا رہے ہیں. فرحل مخلفونا, جو پیچھے چھوڑ دیے گئے, بے مقعدہم خلاف رسول اللہ ہے, بیٹھ رہنے پر خوش ہیں رسول کے پیچھے. وہ کرے ہوئے یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انہوں نے ناپسند کیا اس کو کہ وہ جہاد کرتے اللہ کی راہ میں اور اس میں لگاتے اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی.
وقالوا لا تنفروا في الحر، اور انہوں نے ایک دوسرے سے یہ کہا تھا دیکھو اس شدید گرمی میں نہ نکلنا، کہیں یہ حماقت نہ کر بیٹھنا، ان کی تو غرہ ہاؤلائے دین ہوں، یہ ان لوگوں کی تو مت مار دی ہے ان کے دین نے، یہ تو پاگل ہو چکے ہیں، ہم تو اتنے پاگل نہیں ہیں، اس گرمی کے اندر کسی کی عقل کام دے تو وہ کیسے نکلے گا. لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. لو کانوا یفقہون، کاش کہ انہیں عقل ہوتی اور سمجھ ہوتی. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، تو انہیں چاہیے کہ ہنسے کم اور روئے زیادہ. جزاء بما کانوا یکسبون، اس بدلے کے پیش نظر کہ جو ملے گا ان کو ان کی کمائی کا. فان رجعک اللہ الی طائفۃ منہم، تو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا کر لے آئے ان لوگوں کی طرف، ان میں سے کسی گروہ کی طرف، فاستاذنوک للخروج، اور پھر کوئی اور جہاد کا موقع آئے اور یہ بھی آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت چاہیں، فقل لن تخرجوا معی ابدا، تو کہہ دیجئے اب تم ہمیشہ کبھی بھی میرے ساتھ نہیں نکل سکو گے. ولن تقاتلوا معی عدوا، اور اب میری معیت میں ہو کر، میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے اب تم قتال نہیں کرو گے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، اس وقت پہلی مرتبہ تم بیٹھ رہنے پر راضی رہ گئے تھے. فقعدوا مع الخالفین، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ. ولا تصلی علی احد منہم مات، اور ان میں سے کوئی اب مر جائے تو آپ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھیے ابدا کبھی بھی. ولا تقم علی قبری، اور ان میں سے کسی کے قبر پر آپ کھڑے نہ ہو. ظاہر بات ہے قبر پر کھڑا ہوتا ہے انسان تو استغفار کرتا ہے، جو بھی قبر والا ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، تو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیے نہ ان کے قبر پر تشریف لائیے. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے. اس پر حضور نے عمل کیسے کیا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کسی سے ثابت نہیں ہے روایت سے کہ حضور نے یہ کہہ کر کسی کی جنازہ کی نماز پڑھنے سے انکار کیا ہو کہ یہ منافق ہے، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی مر گیا ہے ان میں سے حضور کے پاس آئے کہ حضور وہ فلاں فوت ہو گیا ہے نماز پڑھ دیجئے، تو آپ پڑھتے تھے سلو، فرما دیتے تھے سلو علی اخیکم، جاؤ تم خود ہی اپنے بھائی کی نماز پڑھ لو، بس اس حد تک حضور انکار فرماتے تھے. یہی معاملہ آپ قرض کے معاملے میں بھی کرتے تھے کہ اگر کوئی جو فوت ہو گیا ہے آپ اس کے بارے میں پوچھتے کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں تھا، اور اگر معلوم ہوتا کہ قرض کی حالت میں وہ مرا ہے مقروض تھا تو آپ فرماتے تھے کہ تم جا کر خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا. تو اس طریقے سے کسی کو منافق قرار دے کر حضور نے یہ نہیں کیا، لیکن ظاہر بات ہے حضور کو معلوم ہے کہ کون کون منافق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر آپ نے عمل بھی کر لیا، اور وہ جو قانونی ایک پروٹیکشن انہیں حاصل تھی کہ لیگلی وہ مسلم تھے، وہ اس کا بھی معاملہ جو ہے آپ نے اس پردہ چاک نہیں فرمایا. ولا تعجب کا اموال ہوں و اولاد ہوں، اور اے نبی آپ کی نگاہوں میں نہ کھبے ان کی مال اور ان کے اولاد. تو یہ آیت آ چکی ہے پہلے کل کے درس میں بھی، کل کے حصے میں بھی، یہ چونکہ یہ منافقین جو تھے مال سے بال سے بال کر رکھتے تھے، ساری محنتیں لگ رہی ہیں دنیا کے لیے تو پیسہ انہیں کے پاس ہوگا، اہل ایمان کے پاس پیسہ کہاں ہوگا، چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں سے آئے گا. لہذا اب ان کے پاس چونکہ دولت تھی تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی دولت کی وجہ سے عام طور پر معاشرے میں ہوتا ہے ان کی ایک عزت ہو جاتی ہے، ایک وجاہت انہیں حاصل ہو جاتی ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑے تنتنے کے ساتھ آ رہے ہیں تو ہر دیکھنے والے پر ایک اثر پڑتا ہے. تو فرمایا کہ آپ کو ان کے مال اور اولاد کی جو کثرت ہے اس سے آپ متاثر نہ ہو اور آپ کو یہ آپ کے دل میں کھب نہ جائے یہ چیز. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اصل میں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دے. یہ مال اور اولاد جو ہے بسا اوقات سوہانے روح بن جاتی انسان کے لیے، یہی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان روتا ہے اور تڑپتا ہے، ذرا سا نقصان ہو گیا اور اس کی جان پر بن آئی، اور ذرا سی کہیں چوری ہو گئی کچھ اور ہو گیا تو وہ تڑپ رہا ہے. اولاد میں بھی ایسے ایسے سرکش بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر سینہ تان کر جو ہے ماں باپ سے بات کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اب وہ جو ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دے گا. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے گی اسی حالت میں کہ وہ کفر میں رہیں گے. ورنہ تو یہ ہے کہ شاید اگر مال اور دولت اللہ ان سے سلب کر لے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ہوش آ جائے، اللہ یاد آ جائے انہیں، تو اللہ تو چاہتا ہے یہ غفلت میں رہیں تاکہ موت ان کی اسی حالت میں آئے اور یہ اب موت تک جو ہے ان کی غفلت کا پردہ چاک نہ ہو. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے جس میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استاذنک اولو الطول منہم،
تو ان میں سے جو صاحب مقدرت ہیں جن کے پاس دولت بھی ہے مال و اسباب بھی ہے وہ آپ سے آ کر اجازت چاہتے ہیں، وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، اور وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ حضور ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم تو بیٹھ رہنے والوں میں ہو جائیں، ہمیں یہیں بیٹھا رہنے دیں، ہم نہیں نکل سکتے. لیکن الرسول والذین آمنوا معه، اس کے برعکس رسول اور ان کے جو ساتھی اہل ایمان ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، واولئک لہم الخیرات، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھلائیاں ہیں، واولئک ہم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہوئے ان کے لیے وہ باغات کے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.